أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج دسمبر 1977 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی 30 آیت سے ہو رہا ہے، 2:5:3. سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ للذی لہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات میں اقتدار صرف خدا کے قوانین کو حاصل ہے، پوری کائنات میں اسی کا اقتدار ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور وہ اپنے اس اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کوئی اس میں شریک ہے نہیں. یہ قوانین خدا ہی کے تجویز فرمودہ ہے، اسی کا ان پر کنٹرول ہے. کنٹرول کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنا صحیح صحیح نتیجہ مرتب کرتے رہیں، اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی قانون شامل نہیں ہے. اسی کو اقتدار مطلق کہتے ہیں. آج کل کی سیاسی اصطلاح میں اسے سوورنٹی کہتے ہیں. تو اقتدار کامل و مطلق خدا کا ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور اسی لیے آگے جا کے کہا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ لوگ خدا کے علاوہ اوروں کو بھی اپنا الہ تسلیم کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں. مذہب کی دنیا میں تو الہ سے مراد صرف معبود، یعنی جس کی پرستش کی جائے اسے کہا جاتا ہے. دین میں پرستش کا تصور نہیں ہے، اطاعت یا محکومیت کا تصور ہے. جس کی محکومیت اختیار کی جائے وہ الہ ہوتا ہے. اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب کہا گیا لا الہ الا اللہ، تو یہ کتنی بڑی عظیم انقلاب آخری حقیقت کا اعلان ہے کہ کوئی شخصیت، کوئی ہستی، کوئی نظام، کوئی ادارہ ایسا نہیں کہ جس کی معصومیت اختیار کی جائے، صرف خدا کے قوانین کی معصومیت اختیار کی جائے گی. تو بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے یہ، لیکن جب دین مذہب سے بدل گیا تو بڑی آسانیاں پیدا کر لی. الہ کا ترجمہ کیا معبود، معبود کے معنی ہوئے جس کی پرستش کی جائے، اور تربیت کے ساتھ خدا کے سوا کسی کی پرستش جائز نہیں ہے، بڑا آسان ہو گیا. ہدایت اور معصومیت جس کی جی چاہے کرتے رہیے، یہ تو دنیا داری کے معاملے ہوئے نا. خدا کے ساتھ تعلق یہ ہے سب اسی کی پرستش کی جائے، ہم اس کی پرستش میں کسی اور کو شریک نہیں کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس ذرا سے تصور کے فرق سے کس طرح بنیادوں تک بدل گئے. دین کا تصور ہوتا تو یہ جماعت مومنین، جماعت مسلمین، مسلمان، امت مسلمہ، کچھ بھی انہیں کہہ لیجئے، یہ اس دنیا میں کسی کی بھی محکوم رہ سکتی تھی. غیر تو ایک طرف رہے، جنہیں آپ اپنے کہتے ہوں، اپنے کی محکومیت بھی تو شرک ہوتا. محکومیت کسی انسان کی اس میں جائز ہی نہیں تھی، محکومیت صرف خدا کے قوانین کی تھی، جسے آپ بڑی سے بڑی حکومت، مملکت، سلطنت ہو با اختیار کہتے ہیں، ان کا فریضہ اس کا سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ خدا کے قوانین کو نافذ کریں، خود بھی اس کی اطاعت کریں، دوسروں سے بھی اس کی اطاعت کر، ان کی اطاعت کرائیں. لیکن جب یہ دین مذہب میں بدل گیا تو خدا کی پرستش کی جائے کی گئی، مسجدوں میں آ گئے، نماز پڑھ گئی، خدا کی پرستش ہو گئی، اور سارے زندگی کے تمام کاروبار میں اطاعت، محکومیت، وہ ساری انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی کرتے رہے. جھگڑا اسی میں ہی رہا کہ صاحب ملوکیت ٹھیک ہے یا جمہوریت ٹھیک ہے یا ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے. یعنی وہ جو انسانوں کی معصومیت کی طرز، اسلوب، طریق ہے، اسی پہ بحث ہوئی. سب سے بڑے اسلام پسند وہ ہوئے جنہوں نے کہا کہ صاحب عامریت نہیں، جمہوریت چاہیے، یعنی ایک شخص کے بنائے ہوئے قوانین کی معصومیت نہیں، ایک پوری بھیڑ ہے انسانوں کی، وہ اگر قوانین بنا دے تو پھر ان کی معصومیت جائز اور اسلام کے مطابق ہو جائے گی. یعنی خدا کا ایک شریک بنانا جو ہے وہ تو شرک ہے, اور 300 کے قریب مغز 200 خر اقبال کے الفاظ میں انہیں معبود بنا لینا ہے مطابق اسلام. آپ دیکھتے ہیں, یاد رکھیے, بیسک کانسیپٹ جنہیں آپ کہتے ہیں بنیادی تصورات جو ہیں جب تک یہ درست نہیں ہوتے اس وقت تک کبھی اسلام کے پابند ہم ہو ہی نہیں سکتے. الہ کا تصور پہلی چیز یہ ہے, جس کلمہ پڑھ کے جس سے ہم مسلمان ہوتے ہیں, لا الہ الہ کا تصور, قرآن کا تصور رہا, یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان, کوئی مومن, کوئی دشمن کسی انسانوں کے کسی بھی انداز حکومت یا قانون کا اس کی اتباع اختیار کر دے. الہ کے معنی معبود بنا دیجیے, بس رستے ہو گئے. پھر آگے بڑھو تو معبود کے لیے فرق ہی کیا ہے, رام بھی وہی, رحیم بھی وہی, اس نے اپنے طریق پہ کر دیا, آپ نے اپنے طریق پہ کر دیا, بات ٹھیک ہے. صحیح جواب تو صرف ایک ہوتا ہے, غلط جواب تو سینکڑوں ہوتے ہیں. معبود تو سینکڑوں ہزاروں بن سکتے ہیں, الہ تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے. لا الہ بڑی عظیم شان انقلابی تھی, پہلے ہی تو یہ گلا کاٹ کے رکھ لیا دنیا نے ہر اس شخص کا, ہر اس اتھارٹی کا جو یہ چاہے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں پہ حکومت کریں, طرز حکومت کوئی بھی کیوں نہ ہو. لا الہ, لیکن یہ تو انارکی ہوگی اگر لا الہ ہوگا تو کسی کی معصومیت اختیار نہیں ہم کریں گے, حضوریت ہو گئی, انارکیت ہو گئی, مدنی زندگی بسر کیسے کی جائے گی, معصومیت تو اختیار کرنی ہوگی. الا اللہ, آپ نے دیکھا کہ چار لفظوں کے جوڑنے سے بات کہاں جا پہنچی, یہ ہے لا الہ جس کو ہم کہتے ہیں, الہ کا مفہوم. اسی لیے اس کہنے والے نے کہا تھا کہ تو می گوئم مسلمانم بدرزم, جب میں کہتا ہوں کہ مسلم ہوں, مسلمان ہوں, کہاں پڑھتا ہوں, کیوں کیوں کہاں پڑھتا ہوں, کہ دانم مشکلات لا الہ را, لا الہ کہنے کی مشکلات سے واقف ہوں میں. کہا وہ تفضل میں ڈھونڈنے ہی آلے ہیں تم, انہیں دیکھیے, خدا کی الوہیت, اس کی حاکمیت ساری کائنات کو محیط ہے, اور یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ دوسروں کو اپنا الہ بناتے ہیں. اب بے چارگی اور بے بسی جو ہے اس کی بڑی محسوس سے بڑا محسوس سا ثبوت یا دلیل سامنے لائے محسوس طریقے سے, لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. پہلی چیز یہ کہ کسی کو بھی یہ معبود بنائیں, کسی انسان کو معبود بنائیں, انسان کے علاوہ کسی کو اور بنائیں, پتھر کی مورتی کو بنائیں, کسی قبر کو بنائیں, وہ تو انسانوں کی ویسے ہی بنائی ہوئی ہوتی ہے. خود انسان بھی یہ کہا کہ یہ خود پیدا شدہ ہیں, پیدا کرنے والے نہیں ہیں. انسانی بے بسی کی سب سے بڑی مثال خود انسان کی پیدائش ہے, اس پہ اس کو اختیاری کریں. انسانی بچہ کہیں اسے وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ کہیے صاحب بھیجو دنیا میں آپ کو یا یہی رہنا چاہتے ہیں, آپ جانا چاہتے ہیں تو کس کے گھر بھیجیں, کس جگہ بھیجیں, کس قسم کا بنائے آپ کو, کوئی نہیں پوچھتا اس سے. بڑے سے بڑا بھی علاج جس انسان کو آپ تجویز کر لیں گے, وہ حکومت کی دنیا ہو یا یہ طریقت کی دنیا کی جسے آپ روحانیت کی دنیا کہتے ہیں, حضرت صاحب ہوں یا مائی لارڈ ریسیڈنسی ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو دلیل پیش کرتا ہے وہ 1300-1400 سال پہلے کے ایک بدو کے سمجھ میں لی آتی ہے, اور آج کا فلاسفر بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. کہا یہ کہ کسی انسان کو بھی آپ آدم تو آدم کو کیوں کیجیے, پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ تو اپنی پیدائش میں بھی صاحب اختیار نہیں, دوسروں کا حاکم بننا تو ایک طرف ہے اور کسی کو پیدا نہیں کر سکتا. اگلی چیز یہ رہی تو اختیار کا یہ عالم جو اختیاری کی یہ کہتی, اسے خدا بنا رہے ہیں, اسے صاحب اقتدار مان رہے ہیں, مان ہی نہیں سکتے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, کہا کسی کو لے لیجیے ان میں سے, قوانین خداوندی کے خلاف دو ہی چیزیں ہیں انسان کے لیے, دوسروں کی جب معصومیت تابعداری عطایت تیار کرتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو دفع مضرت یا جلد منفعت، یعنی یہ ڈر کے مجھے یہ نقصان پہنچائے گا، یا کچھ اس سے امیدیں وابستہ کر تو یہ مفاد حاصل ہوں گے مجھے، تو دوسروں سے نقصان یا تکلیف کا ڈر اور ان سے کچھ امیدیں وابستہ، ڈر ہو یا امیدیں وابستہ کریں، احتیاج کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں کچھ احتیاج ہوتی ہے، محتاج ہوتے ہیں ہم، اسی وجہ سے یہ کرتے ہیں، جس کو احتیاج کوئی نہ ہو، مستغنی ہو وہ ان چیزوں سے، تو وہ تو کسی کی معصومیت اختیار نہیں کرتا، اور یہی چیز ہے جو اس نے کہا کہ کسنا باشد در جہاں محتاج کس، ایسا نظام کہ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، نقطۂ شرع مبی ای نست و بس، دین کا تت کبیا ہے تو ایج، بنیادی نقطہ یہ ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، محتاج نہ ہو تو نہ اس کا اس کو ڈر ہو، نہ اس سے کوئی امیدیں وابستہ کرے، ایسی کسی کے گھر خان جانے آ گئے ہیں، سن کی لوڑ ہے یہ گل کر، ایسی کسی کے گھر خان جانے دیکھا نا احتیاط ہے وہ سب کچھ کراتی، کس بری یا شاید محروم نے عبد و مولا حاکم و محکوم نے، اس نظام میں کوئی نہ سائل ہوگا نہ معلوم ہوگا، نہ کوئی آقا ہوگا نہ اس کا کوئی غلام ہوگا، نہ حاکم ہوگا نہ کوئی معلوم ہوگا، ملاقات کرنم نہ بنی آدم، ہر انسان انسان ہونے کی ذہن سے واجب و تکریم ہوگا، بڑے سے بڑا بھی اس کے قوانین کا معلوم ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا، چھوٹے اور بڑے کی تمیزی اٹھ گئی، نہ احتیاج ہوئی نہ معصومیت ہوئی، طبقات میں ٹاتے ہیں یہ یہاں طبقات یوں مٹتے ہیں، کہا ان کی کیفیت یہ ہے، کسی انسان کو دے دیجیے وہ خود خدا کے قوانین کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اگر اس کا سورج طلوع نہ ہو، ان میں سے بڑا خدا بنا ہوا بھی انڈا ہو جاتا دکھائی کچھ نہیں دے، آج وہ اس ہوا کو روک دے ایک متنفس باقی نہیں پا سکتا، شاید وہ بڑے سے بڑے حضر صاحب ہوں یا بڑا سے بڑا سراؤنڈ ہو، دم گھٹ کے مر جائیں، کہا یہ تو اس کے قوانین کی کار فرمائی ہے، جو یہ خود بھی زندہ ہیں، خود بھی چلتے پھرتے ہیں، اس کے قوانین کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے تو ایک طرف نہ جم لے کیوں نہ لے انفیشن کرنے والا نہ تھا، دوسرے کو ایک طرف رہے، خود اپنے آپ کے متعلق بھی ان کی کیفیت یہ ہے، ہوا روک دی جائے سانس بند ہو جاتا ہے، اب کہیے تو ان میں سے بڑے سے بڑا جو خدائی کا دعوے دار ہے کہ سانس لے کے بتائے ہوا کے بتائے، ویسے کتنی وضاحت پیش کا استادہ سی مثالیں ہیں، لیکن وہ ہے جو قیامت تک کے لیے خدا کے پندر نہیں ہے، کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، قرآن کے حقائق یا اس کی ویلیوز یا اقدار کو ایک طرف رہا، اس نے تو سمجھانے کے لیے جو مثالیں بھی ہیں وہ بھی اب ابھی برکنار ہیں، کہا جی کے بتائیے ان سے کہیے تو صحیح، یہ الہ بننے والے دو ہی ہیں نا گوشے، یا حکومت کے گوشے میں فرعون بنے گا، یا لوگوں کے عقل و فکر کو مایوس کر کے روحانیت کے گوشے میں حضر بھی بنے، کہیے تو ذرا اس کی ہوا کے بغیر سانس لے کے ایک بتا دیں، کہا یہ تو جن کی یہ کیفیت ہے، بلا جملے کیوں نہ موسم بلا حیاتوں بلا نشور ہے، ان سے کہیے جو بڑے سے بڑا ہے کہ موت سے بچ کے دکھائے، نہ زندگی پہ اختیار، حواس روک لی جائے تڑپ تڑپ کے مر جائیں، نہ موت پہ اختیار، یہاں کی زندگی اور موت پہ اختیار نہیں ہے، تو کہا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کیا اختیار ہوگا، انہوں نے یہ سوچتے ہی جن کی بے بسی کا یہ عالم ہے، انہیں اپنا معبود اور آگے پر رواب بنائے ہوئے ہیں، کتنی بڑی حماقت ہے، بڑی بدیہی بات ہے، انسانوں میں سے کون ہے جس کو یہ اختیار حاصل ہے، लेकिन हम हैं कि हम ये कहते हैं कि वो इंसान तो एक तरफ है, जो इंसान हमारे सामने मर गया मुर्दा बदस्ते जिंदा, हजरत साहब की जब वफात पा जाते हैं तो वो जो जिंदा होते हैं उनके हाथ में होते हैं ना। इस सर्दी के मौसम में सुबह सुबह उठ के हजरत जी में ठंडे पानी लाल हवन करा लाग गया, जहां उनका जीचा है उनको बदनाद, जिस कपड़े में जीचा है बदनाद वे बस। लेकिन जो ही उनको आपने 400 मन मिट्टी के नीचे दबाया, और दबाया ही नहीं उस पर बड़ी बड़ी सुने रखी नया, अब वो आपकी हाजत रवाई ये हजरत साहब करें। आप देख रहे हैं तो वो इंसानों के मुतल्लिक कह रहा था कि उनको तो मौत और हयात से भी किसी की इख्तियार नहीं, और हम साहब इख्तियार उसको मान रहे हैं कि जो अभी अभी हमारे हाथों में बेइख्तियार था, इस मिट्टी के नीचे दबने में नहीं था सीरा था। अंदाजा लाइए कि इंसान जब झुकने पे आता, लकद खलकना लिंसान फी अहसन तक़दीम, इंसान को तो हमने हसीन तरीन कमल तरीन तकरीम और पैसर के अंदर पैदा किया, सुनासदीन इसकी ये गफियत है कि फिर जब पशुओं की तरफ जाता है तो इंतहा ही नहीं के कहाँ चला जाता, असफला सासदीन पशुओं की तरफ जाने वालों में सबसे ज्यादा पश्चिम की तरफ जाने वाले असफला सासदीन। और ये कफियत है ना, मैंने कहा चलो जी जीतो जी तो फिर भी उसका डर से ही उससे कुछ पैसे मिलते सही, ये असला साथ नहीं जिन्हें अपने हाथों से हमने मिट्टी के नीचे दबाया है उसके बाद सारी मुरादें लेकर उनके पास पहुंच गए। और कुरान ने दूसरी जगह कहा है कि साहब इनसे पूछिए, उन्हें खुद अपने मुतल्लिक को ये एहसास नहीं है जो मिट्टी के नीचे मुर्दा दफन हो गया, ये उसके पास जाके अपनी सुनाते हैं, उसको कहते हैं हमारी हाजत बराहर की तरह, अपने मुतल्लिक उसको ये इतनी कुवत हासिल नहीं, कुवत हासिल हो तो उससे कहिए कि जरा इस मिट्टी को तोड़ के खड़ा हो जाए, तो तुम्हारे जो बाहर टालता है वो मुसीबतों से ये अपने ऊपर से ये चंद मन मिट्टी के जो है इसको नहीं अलग कर सकते। वहाँ कबर इन हाजा इला इसको मुस्करा हो कौम आखरून सबका जाओ जुल्म वजूद का अंदाजा लगाइए। हम ये कुछ तालीम देते हैं और ये कह रहे हैं कि साहब ये खुदा की वही वाली बात जो हुई ये कह देता है नाज अल्लाह, खुद ही घर लेता है, इस तरह कर देता है अपने जी से, कह देता है कि ये खुदा की तरफ से वही होती है, खुद ये घड़ता है और कुछ लोग और हैं जो इसकी मदद भी करते हैं, जो मिल बैठ के कोई कमेटी बना लेते हैं उनमें ये चीजें घर लेता है, वही बना के पेश कर देता है। जाओ जुल्म वजूरा किस कदर जुल्म ज्यादती की बात करते हैं, किस कदर राह रास्त से हटी हुई बात करते हैं। अभी अभी वो बताएगा जो ये कहते हैं कि खुद बना लेता है और साथ की जमात है, इन्हें चैलेंज दिया गया कि अगर तुम ये कहते हो कि ये इंसानों का बनाया हुआ है इसका अपना या इसके साथ की जमात, तुम और अपने साथ सारी दुनिया के दानिश्वरों को इकट्ठा कर लो और इस कुरान की 10 आयतों की मिसल बना के बताओ, तुम पूरा कुरान के ऊपर एक आयत बना के बताओ। सारे अरब को चैलेंज दिया गया, प्लीज वो अरब जो जबान के मसले में इस कदर अपने आप को बुलंदियों को समझते थे कि अपने आप को तो कहते थे अरब वसी व गलान और सारी दुनिया को कहते थे अरबन गुंगे, उन्हें चैलेंज दिया गया कि भाई न लड़ाई करने की जरूरत, न मैदान जंग में आने की जरूरत, न इस किस्म के बहतानात तराशने की जरूरत, तुम कहते हो कि ये इंसानों का इसने आप बना लिया है कुछ आदमी साथ इसके यहाँ, बहुत अच्छी बात, ये तो उम्मीद है इससे पेशते तो ये पढ़ा लिखा भी नहीं, तुम तो बड़े बड़े नामदार पढ़ा हो, दुनिया भर में तुम्हारी धूम मची हुई है तुम्हारी जबानदानी की, तुम आओ और अपने साथ कहा कि मधु सोहराज बुला लो, दावत दे दो, जितने भी हम आए थे अपने बुलाना चाहते हो, निंदूनिल्ला खुदा को न शामिल करना बीच में। और सारा कुरान नहीं जिसे कहते हो कि ये इस तरह है और किदत है, दासाते बना के बता दो, किसी ने इस चैलेंज का जवाब नहीं दिया। ایکسپٹ نہیں کیا نہ کرو. اور وہی دور نہیں عزیزان من 1400 سال ہو گئے. اسلام کی مخالفت کی یہ کیفیت تو 300 سال تک یہ انشیٹ سلیبی لڑائیاں تمام عیسائی مملکت مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ کرتی رہی. بڑے بڑے ان میں سے عربی کے بڑے بڑے فاضل بھی ان کے اندر ہوئے. قرآن کے اس چیلنج کو آج تک کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا. عربی ادب کے بڑے بڑے فاضل ہیں بچی لا رہے ہیں. کچھ چیلنج کو بھول کرنا تو ایک طرف ہے. جیوان مان سی آر جب کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑا فاضل ہے. عربی زبان کا بھی انگریزی زبان کا بھی اسٹورین بھی. اور وہ جبن نہیں جب, یہ آج کل موجود ہے. لیٹسٹ کتاب اس کی دیکھیے جب. وہ لکھتا ہے ماڈرن ٹرینڈ ان اسلام. وہ لکھتا ہے کہ اس قرآن کی کسی آیت کا مثل تو ایک طرف. وہ کہتا ہے دنیا کی کسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اپنے ہاں کے جو پرانے ان کے ہاں کے جو سیل وغیرہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ان کو پھٹکارتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے یہ کیا کیا, تمہیں اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کا ترجمہ, کیا ترجمہ تم نے کر کے بتا دیا. اور مثالیں دیتا ہے کہ یہ ہے قرآن کی آیت, یہ ہے تمہارا ترجمہ. نظر ایسا آتا ہے کہ تم نے قرآن کی آیت کو سمجھا ہی نہیں ہے, تم عربی زبان سے بھی واقف نہیں ہو. اور وہ چیلنج کرتا ہے پانچ لفظوں کی ایک آیت کو صرف دے کے. اور وہ جتنے انگریزی میں ترجمہ کرنے والے ہیں خود اپنے ہاں کے, وہ کہتا ہے کہ ان پانچ لفظوں والی آیت کا ذرا ترجمہ کر کے بتاؤ تو صحیح. ترجمہ نہیں ہو سکتا. جس کی مثل بنانا تو ایک طرف رہا. وقالوا اساطیر الاولین نقتتبها فهي تملا علو ذکرۃ واصیلا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس میں ہے کہ پہلے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں قصے ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. کوئی آ کے اس کو بتا دیتا ہے, یہ لکھا لیتا ہے کہ سارا کچھ چوری چھپے کرتے ہیں. اور پھر باہر آ کے اور دعویٰ کرتا ہے کہ شاید مجھ کو یہ وحی ہوئی ہے. اور پھر اپنی وحی لکھا دیتا ہے اپنے کاتبوں کو. اور یہ کاروبار صبح شام ہوتا رہتا ہے. یہاں یہ اعتراضات ہیں ان کے جو نقل کیے گئے. قل من ذا الذی یعلم السر فی السماوات والارض انه کان غفور رحیم. کہا ان سے کہو یہ باتیں جو تم کر رہے ہو یہ تو انسانوں کی, جسے اس نے نازل کیا ہے جو کائنات کی پستی اور بلندیوں کے پوشیدہ رازوں تک سے واقف ہے. جو 1400 سال پہلے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم اس زمین کو ہی نہ دیکھو, یہ جو تمہیں سماوی کرے نظر آتے ہیں ان کروں کے اندر بھی آبادیاں تمہیں معلوم ہوں گی, وہاں بھی آبادیاں ہوں گی. اور ایسا وقت آ سکتا ہے جب یہ آبادیاں ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم کر دیں. قرآن 1400 سال کو اتر کہتا ہے. کہا بتاؤ کون سا انسان ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے. اس دور میں اس نے یہ کہا کہ فرعون کی لاش تو تھی, اسے ہم نے محفوظ رکھ دیا تاکہ آنے والوں کے لیے آیا عبرت بنے. دنیا میں کوئی شخص نہیں جانتا تھا فرعون کی لاش کہاں ہے, کیسے محفوظ رکھ دیا, کیسے آیا عبرت بنے گی. کسی کو علم ہی نہیں. آواز کرتے رہے کہاں کہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جا کے وہ جو احرام ہیں مصر کے ان کو کھودا کھدائی کی. تو جا کے دیکھا آج خود اس کی تاریخ خود لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ فرعون موسیٰ. اور کہا یہ ہے کہ یہ نظر آتا ہے کہ سمندر سے یہ لاش پکڑی گئی کیونکہ مچھلیوں نے اس کے ادھر ادھر سے کچھ گوشت جو ہے وہ کاٹا ہوا ہے. آواز نہیں آ رہی. میں تو یوں ہی دو مثالیں دے رہا ہوں, ورنہ قرآن کریم کا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ اس خدا کا نازل کردہ ہے جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کے پوشیدہ رازوں تک سے واقف ہے. راز کیا ہیں؟ مضمر صلاحیتیں, پوٹینشیلٹی, کائنات کی ان اشیاء کے اندر جو قوتیں پوشیدہ ہیں. اس زمانے میں جب ابھی دنیا یہ مانتی تھی کہ زمین ساکن ہے اور اس کے گرد یہ چکر لگا رہتی ہیں. جلیلیوں نے کل ابھی بات یہ کہی تھی کہ میں تو دیکھتا ہوں زمین جو ہے گول ہے یا گھومتی ہے, تو اس کو فتویٰ دے دیا موت کا. کل کی بات ہے, یہ 1400 سال پیشتر یہ کہہ رہا ہے کہ تلو سی فل کی بس بہن, ہر پرا اپنے اپنے آربٹ کے اندر محل گردش ہے. کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں بیٹھا ہوا یہ لکھ لکھا لیتا ہے, ان سے کہو کہ یہ اس نے نازل کیا ہے جو کائنات کی ان پوشیدہ فرضوں سے واقف, اور پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محفوظ رکھے ہوئے ہے ان کائنات کو. اگر اس عنوان پہ میں آج ہوں عزیزان من, تو کئی درس چاہیے کہ یہ محفوظ کیسے رکھا ہوا. محفوظ ہی نہیں رکھا ہوا کہ یہ تو پھر جانب اسٹیٹک چیز ہوتی ہے, کسی کو محفوظ رکھ لینا, ریزرو کر دینا. رحیمہ نشو نما بھی کیے چلا جا رہا ہے وہ ان چیزوں کی, وہ ہے جس نے اسے نازل کیا. لیجیے قرآن کے متعلق تو یہ کچھ کہا, خود بنا لیتا ہے, لکھ لکھا لیتا ہے, انہوں کے افسانے ہیں, کہانیاں ہیں, اور اس کے بعد آئے رسول کی طرف. وقالو مال حاضر رسول ہے یا قلو تہانا و یم کسی نسواق ہوا, یہ رسول کس قسم کا ہے بھائی؟ کھانا کھاتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. کتنی عظیم چیز کہہ دیا قرآن, مگر میں تصور یہ چلا آ رہا تھا کہ جو خدا کی طرف سے خدا کا نبی یا رسول یا اوتار اس چیز کا دعویٰ کرے, اسے عام انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب نے اپنے بانی مذہب کو الوہیت کا درجہ دے دیا, خدا بنا دیا اس کو. عام انسانوں جیسا نہیں تصور کیا, وہ توہین سمجھتے تھے اس کی, کہ اسے بھی کہا جائے کہ عام انسانوں جیسا انسان. ایک یہ رسول ہے کہ وہ بیوی بچے ہیں, گھر بار ہے, کھاتا پیتا ہے, اور جس چیز پہ وہ اعتراض کرتے ہیں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. ان کے لیے یہ بات بڑی وجہ تعجب تھی کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں, اور کیفیت اس کی یہ ہے, کھاتا پیتا ہماری طرح یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, یہ تو جسم کا رسول ہے. یہ انسان کا ذہن عجوبہ پرست واقع ہوا ہے. کوئی نہ کوئی چیز سپرسٹیشن کی, کوئی نہ کوئی چیز سپر نیچرل کی یہ ہونی چاہیے, پھر تو وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے. اور یہ 1400 سال پہلے کے انسان کی بات نہیں ہے. آج بھی آپ اچھے سے اچھے مجمعے میں درس دے رہے ہوں, عقل و فکر کی باتیں کر رہے ہوں, علم کی باتیں کر رہے ہوں, یہ سارا کچھ ہو, اور یوں ہی آگے وہ کہہ دو کہ بات ٹینکی کے پاس ایک کھڑا ہے بابا, لمبے لمبے بال ہیں, وہ بالوں کو کیوں نچوڑتا ہے, اس میں سے دودھ نکلتا ہے, سارے بھاگ کے چل جائیں گے اس کے پاس. اسائیں بھول شاہ تو کوڑے شاہ تو کوکڑ شاہ, ان کے گرد جمع ہے خلق, نام بھران ولادت میں لپتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. اب ان کے ہاں کے ادھر ادھر کے دلال ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے حضرت صاحب, راج قرآن دیکھتے ہیں, سور الگ ہوتا ہے, دھاڑ الگ ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کرتا ہے, یہ بھی اللہ کرتا ہے, پردے کی باتیں بتانا نا کسی. یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے ہیں ان کی ان کے نواز نظر آتے ہیں, اور جو ان کی کہانی ہے ان کی طرف کچھ کرامات منسوب ہے نا, جن کی طرف کرامات منسوب نہیں ہوتی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا مزار کہاں ہے. جس کے تدبر اور جس کی جان کی جان نشانیوں سے یہ اسلام کی گاڑی کو اتنا زوردار پوش ہوا ہے کہ 1400 سال تک بغیر انجن کے بھی چلے آ رہی ہے. پوچھو ان مسلمانوں سے, بہرحال اپنے آپ سے, خالد بن ولید سیاست اللہ کا مزار کہاں ہے, عمر فاروق کہاں تھا, کسی کو معلوم نہیں. سائیں گھوڑے شاہ کے متعلق پوچھوں تو ٹھیک پاس میں گھوڑے کا ہی پتا. آپ کو معلوم ہے کچھ احمدآباد کی طرف راستے میں جاتے ہوئے بہت بڑا ایک مزار ہے, جھنڈے گڑے ہوئے, وہاں بڑا عرس ہوتا ہے, کس کا مزار ہے, سوچتے تھا, مذاق نہیں کر رہا, اچھا شاہ بھی ہے, سید سے ہو, اچھا اچھا جڑا مر جانا ہو. آپ نے فرمایا تسلیم جی, جس کا جیتا ہے جائے, وہ وہاں سے احمدآباد سے ذرا ذرا سڑک کے کنارے پہ ہے وہ. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی کچھ اور نام تھا, دبا دیا ہو دبا ہی, بہرحال کچھ تو انسانوں جیسا نام نہیں, فخر سے کہا جاتا ہے. سوچتے سال میں نے عرض کیا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کا انسان نہیں تھا, تباہ پرستی میں چلا, ذرا سی کوئی چیز منسوب کر دی جائے خلاص فطرت اور جرمت اس کے گرد جمع ہو جاتا ہے. آج بھی ایک حیثیت ہے آپ کی, انسانوں کی نہیں ہے, یہ گدوں کے مزاروں کی پرستش ہوتی ہے وہاں پہ آگے مانگی جاتی ہے. یہ انسان پوچھو نہیں اسفل ساتھ نہیں بخت نیچے گرتا ہے تو کہاں تک چلا جاتا تھی, یعنی جو گدے سے جا کے مراد مانگتا تو پوچھو ساڈے تو کہتے تھے منگتیاں کو منگنا لانچیاں کا کام, وہ پھر بھی کوئی انسان ہی ہوتا ہوئے گا سوتے شادی میں جائے. تو یہ ان کا کہنا ہے کہ صاحب یہ کس قسم کا رسول ہے, کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا پھرتا. اگر ذرا سی ذاتی چیز کو درمیان میں مواد کرنا ہے تو میں آج کروں ذہنیت کیسی ہوتی. میں دفتر میں ملازم سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ملازم تھا, میں نے ہمیشہ اپنا انداز یہی رکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی سلوار اور کرتا یا پاجامہ اور کرتا وہ کسی کو پہنے چلے جا رہے ہیں. 1931 کی بات ہے, میرا پہلا مضمون آیا ہوا معارف رسالہ انڈیا میں سید سلیمان ندوی کا جو تھا دار المصنفین وہاں پر. مولانا عبدالکلام آزاد نے جو تفسیر لکھی تھی اس تفسیر کے اوپر میں نے تنقید لکھی تھی, بڑی عجیب چیز تھی وہ. اس پرچے میں وہ شائع ہوا تو گویا یہ تعارف ہوا کہ میں بھی اسلام کے متعلق کچھ جانتا ہوں یا لکھتا ہوں. میں اور میرے ساتھ میرے برادر مکرم کی طرح ہے شیخ سراج الباد صاحب, ہم زندگی بارے کٹھو چلے آ رہے ہیں. کام کاج کے لیے نئی دلی سے ہم چلتے تھے پرانی دلی میں, چاندنی چوک جیسے جہاں انار کا دیا اس قسم کا بازار تھا اس میں ہم چلے آپ. تو میں حسن معمول اسی طرح سے گرمی کا موسم میں ایک کرتا ایک پاجامہ ٹوپی اور چلے جا رہے ہیں. وہاں ایک ہمارے جاننے والے تھے خواجہ صاحب, جو ذرا زیادہ اسلامی رابطے ہوئے تھے, پروفیسر تھے اسلامیہ میں بھی. انہوں نے مجھے دیکھا, مجھے بلایا, ایک طرف کر کے کہنے لگے کہ اب آپ اس لباس میں نہ باہر آیا کریں, کم از کم اچکن ضرور پہن لیا کریں. میں نے کہا جی اب آپ نے فرمایا کہ اب کیا ہوا کہ میں اب یہ کیا کروں. کہنے لگے یہ دیکھیں نا اب آپ کا شمار جو ہے وہ علماء دین میں ہونے لگ گیا ہے. یعنی ان کا تصور یہ تھا کہ ایک جو مقالہ لکھا گیا تو شمار اس میں ہونے لگ گیا, تو جب ان میں شمار ہونے لگ گیا تو پھر بغیر اچکن کے بازار میں نکل آنا تو بچے بچے تصور میں نہیں آ سکتا. تو مجھ جیسے حکمران کے متعلق یہ بات کہ تم بازار میں آپ نکلو تو صرف کرتے میں نہ نکلو, وہ جو رسالت کا دعویٰ کرتے تھے ان کے متعلق ان کا یہ کہنا کہ یہ بازاروں میں پھرتا ہے, وہی ذہنیت چلی جاتی. خدا کی طرف کوئی نسبت کسی کی ہوئی اور انہوں نے اسے انسانوں سے الگ کی کیا. مال کس قسم کا ہے یہ رسول, کیا بات ہے, مال ہے یہ رسول, کیسا ہے یہ رسول, کیا ہو گیا اس کو, بازاروں میں پھرتا کھاتا پیتا. لالا الہ ملکوں کا یقینا ماں ہوں نذیرہ, باہر نکلنا بھی چاہیے تو گلاؤں میں ہو, ساتھ اس سے ایک فرشتہ ہونا چاہیے آگے آگے اس کے وہ چلو باد اور باملازا ہوشیار کہتا ہوا. نذیرہ بہت اچھا لگ ہے, لوگوں کو بلاتا ہوا ہٹ جاؤ راستے سے ادھر ہو جاؤ. کیا بات ہے ایسا نقصہ چلتا ہے, پیچھے بادل ملتا ہونا چاہیے. نذیرہ لوگوں کو ڈراتا چلا جائے, ہٹو راستے سے ادھر ہٹو راستے سے, یہ کچھ ہونا چاہیے تھا. اور ان کا الہ کن کوئی خزانہ اس کے پاس بھیجا جاتا ہے اشرفیوں کا, جان نماز کے نیچے سے اگر ساتھ دوں ہاتھ کر کے اور اس کے پاس نہ اس کو یہ نوٹ اس کو یہ نوٹ, پھر خیال کروں کہ ہم تو انہیں وادیوں کے گھومنے والے انہیں بازاروں کے رہنے والے ہیں. یہ کچھ خود بھی کرتے تھے, اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اگر ساتھ دیکھتے ہیں نا کہ جو جاتا ہے کوئی تو اپنے جان نماز کے نیچے سے ایک نوٹ دے دیتے ہیں, سورجن کا وہ تو ہے, وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے, کسی سے لوتے نہیں ہیں اور اس طرح سے وہ دیتے ہیں نہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا وہ جو نوٹ دیتے ہیں اس کا نمبر ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا وہ گورنمنٹ کے نوٹوں والا نمبر ہوتا ہے یا تو خاص نمبر ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے تو بناتے ہیں اگر صاحب, تو گورنمنٹ کے نوٹوں والا ہوتا ہے تو کسی نے دیا ہوتا ہے, کہیں کو چرایا ہوگا انہوں نے, تو کیا شکل ہے اس کی؟ میں نے کہا جب بےدین ہو جاتا ہے آدمی تو پھر کس میں بنتا ہوتا ہے.
इसलिए कि मैं वादियों का सुख चला हुआ था, साधन भी सराहने में निकलते हिंदू वाले का रोटी मांगते खाने में, इनको तो दूसरा आकर रोटी ना दे तो नाते कुछ लोग नहीं होते तो दक्षिण से नहीं करते पूरे जाते आगे, तो खजाना उसके साथ आना चाहिए और कुछ ना लोग जन्नत जाकर लेना होना ये चाहिए था कि जिन जो कपड़ा डालते हो कहते हो कि आम आम का दरख्त जाता है उसमें आम लगे हुए होते हा हा हा। ये धक्का ये रहा अजीजानंदन को, ये बात 1400 साल पहले की नहीं, रसालत के दावे की नहीं। आज भी 14वीं सदी में जिसे बड़ा रोशन ख्याली का जमाना कहते हैं, आज भी ये कैफियत है कि यूरोप जैसे यानी जो तहजीब और तमद्दन और अकल के मिराज पे है, आज भी वहाँ 13 नंबर का कमरा क्यों नहीं देता होटल। ये बात हम मशरक के जहालों की नहीं है, जहालत से तो सिर्फ वो नूर और रोशनी निकाल सकती है जो खुदा की तरफ से मिलती है और जो कुरान के अंदर मौजूद है। जहाँ ये नहीं है खा वो मशरक का मजहब परस्त है या मगरब का इलाहाब परस्त है, तो वहां रोशनी से नहीं निकल सकता। अंदाजा लगाइए कि उनके ये इतराजा जो रसूल के ऊपर थे ये वो बयान करता है और फिर वो ये नहीं करता कि अच्छा भाई अगर ये मुतालबा करते हैं और कहते हैं अगर ये हो जाए तो हम इस्लाम ले आएंगे तो चलो कोई अर्ज नहीं, खुदा के लिए क्या मुश्किल था, ये फिर उसका भेज दे खजाना दे दे बाहु वादे उसके लिए बड़ा सब कुछ कर सकता था। यहाँ ही नहीं है, पुराने करीम में मुतअद्दिद मकाम आपके ये है कि वो मौजज़ात तलब करते हैं आपसे और आप कहते हैं कि न माना मशरूम मिसलू तुम, ओ बाबा मैं तो तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, मुझसे मौजज़े क्यों तुम तलब करते हो। और आपको मालूम है ना कि फिर मौजज़ा आपने जो पेश किया था वो क्या मौजज़ा था। ये बात वाकया है जरा मुश्किल से समझ में आने वाली कि उनके सामने कोई फरिश्ता आता नहीं जिसको वो देख लें, कोई और इलामत ज़ाहिर ऐसा नहीं है जिससे मालूम हो कि ये वाकया खुदा की तरफ से ये वही नाज़िल होती है, खुदा का रसूल है। तो किस तरह से इस दावे को माने कि मैं खुदा का रसूल हूँ, मैं खुद नहीं अपने जेन से जो कुछ पेश कर रहा है वही मुझ पर नाज़िल होती है, सबूत क्या है इसका, मासूम सबूत तो कोई है नहीं। वो सबका रविश के मुताबिक मुतालबा करते थे किसी मुद्दे का और मौजदे के मुतालबे में जवाब मिलता था कि मैं तो तुम्हारी जैसा एक इंसान हूँ, तो फिर क्या सबूत था उन लोगों के इत्मीनान की खातिर कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो सच है, झूठ नहीं है, मैं फरेब नहीं देता, मैं झूठ नहीं बोलता, क्या सबूत था इस चीज का। जीता ने मन बड़ा गौर तरफ सवाल है, ये उनका इतराज ही बजाहर बजा नजर आता कि कैसे मान लिया जाए कि तुम्हारे अपनी फिक्र की साजिश नहीं है, तकलीफ नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं मिलती है, कोई करामात नहीं, कोई मौजज़ात नहीं, कोई फौकत फितरत बात नहीं, कोई फिक्र महसूल चीज नहीं, तो फिर कैसे मान लिया जाए। आपको पता कि इसका जवाब क्या दिया गया था, मौजज़ात तलब करते हैं, वो पूछते हैं कैसे मान लिया जाए कि तुम सच कहते हो कि ये खुदा की तरफ से है। कहा इसकी दलील ये है तो कद लबी तुम उमर अदले ही मैं कोई नया नहीं आया, बाहर से नहीं आया, अजन भी नहीं हूँ जो तुम्हें मेरे एंटेसिडेंट का मेरे माजी का पता ना हो, मैंने सारी अंदर उम्र अपनी तुम्हारे अंदर गुजारी है, तुम कह दो असले फिक्र से काम लेकर, तुम कह दो सुबह को शाहिद करके कि जिस किस्म की मैंने उम्र तुम्हारे अंदर गुजारी है ये उम्र एक झूठे की होती है या सच्चे की होती है, यही दलील है मेरे उस दावे का कि मैं सदाकत पर मबनी हूँ। तुम कह दो क्या बात है, मुझसे ना पूछो, तुम बताओ 40 साल तुम्हारे अंदर मिन कबले ही इस दावा करने से पहले भी 40 साल तुम्हारे अंदर मैंने गुजारी, मेरी 40 साल की जिंदगी पर निगाह और फिर खुदा के लिए खुद फैसला करो तो ऐसी जिंदगी एक सच्चे की होती है या झूठे की होती है। जिसने 40 साल कभी झूठ नहीं बोला, जिसने 40 साल कभी फरेब नहीं दिया, क्या वो फिर एक दिन रातों रात उसकी कैफियत में हो जाएगी कि इतना बड़ा झूठ बोलने लग जाएगा, तुम बताओ। और उनमें से किसी एक ने ये ना कहा कि नहीं तुम्हारी पहली जिंदगी में भी कुछ इस किस्म की बात हमें नजर आई थी, वही नहीं कहा। अब वो जेल में तो हरकल के दरबार में जाके ये گیا تھا اس سے مدد لینے کے لیے ان کے خلاف. سب کچھ ان کے متعلق کہا کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں, نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, کہتے ہیں خدا کی طرف سے لے جاتے ہیں. اس ہرکل نے یہ پوچھا تھا کہ یہ شخص کہیں باہر سے آیا ہے تمہارے؟ کہنے لگے جی نہیں. دیکھیے کس قسم کی تھی. اس دشمن سے پوچھ رہا ہے وہ جو مدد لینے کے لیے گیا تھا ان کے خلاف. میں کہتا ہوں کہ عربوں کا کریکٹر بھی بڑی چیز. وہاں وہ پوچھتا ہے اس سے, یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی زندگی تو اس کی بڑی پاک باز تھی. تو اس نے کہا کہ پھر جس کی 40 سال کی زندگی پاک بازی کی گزری ہے وہ یگا یگ اس قسم کا نہیں ہو سکتا جو تم اس کے خلاف کہتے ہو. جا نکل جا یہاں. یہ ہے معجزہ, یہ ہے شہادت, یہ ہے صداقت. اور یہ 1400 سال پیش تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا قتل نہیں ہوگی عزیزان ایمان. صداقت کا ثبوت آج بھی یہی ہے, آج بھی یہی معیار ہے, یہی میزان ہے. جو بھی کسی قسم کے سچے ہونے کا دعویٰ کرے اس کی پہلی زندگی کو دیکھو کہ ساری زندگی اس کی ماضی کی کس قسم کی ہے, اس کے پاسٹ کو ترکو. پاسٹ کو ترک جاؤ گے تو آج ان کے احتسابات کی ضرورت نہیں پڑتی. ہو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی بسر کی ہے, تم پہچانو کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہے, کوئی ایک بھی کہنے والا ہے. صداقت یہ ہے. معجزہ طلب کیا جا رہا ہے, جواب یہ دیا جا رہا ہے. چھوٹے پیمانے کو وہ کہتا ہے کہ قلندر ہے میں کرانا اعتماد جہاں بھی نہیں. اس سے کرامت مانتے ہو تم؟ اسے قلندر میری کرامت. کرامت یہ ہے کہ میں نے پوری دنیا کو اپنی نگاہوں سے پڑھا ہے. زمان نگاہت الگ, کیمیا سے موجود. مجھ سے جو کہتے ہو کہ سونا کیسے بنتا ہے یہ نہ پوچھو, مجھ سے یہ پوچھو کہ سونے کو پرکھنے والی نگاہ کیسے پیدا ہوتی ہے. تو ہے کال ظالم. آگے بات آئی عزیز عالم. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور آگے بڑھتے ہیں. اور اس کا لفظ ظالم, یہاں ظالم کا لفظ لایا تھا. ظالم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پہ تو کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے, جادو کا نعرہ ہوا ہے. اور ان پاگلوں کو دیکھو کہ یہ اس کی اطاعت اور اس کا اتباع کر رہے ہیں, جو رجل مسحور جس پہ کسی نے جادو کر رکھا. وہ بیگی بیگی باتیں کرتا. اور عزیز عالمان رک جائیے, قرآن کے الفاظ صرف سن لیجیے. وقال الظالمون, یہ ظالم یہ بھی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اتہام لگانے میں کہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا, کہ اس شخص کو تو کسی نے جادو کر دیا. اور یہ لوگ اس جادو زدہ مسحور کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس کی اطاعت کر رہے ہیں, اس کا اتباع کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, یہ رجل مسحور جس پہ جادو کیا اور یہ ایک جادو زدہ کا اتباع کرنے والے. خالص ظالمون, ظالم یہاں تک کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا کہ قرآن کی روح سے یہ کتنا سب سے بڑا اتہام ہے جو حضور کے خلاف لگایا گیا. اور ان کفار نے یہ الزام لگایا, قرآن اس کو ظالمون کہہ کے پکارتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاں کے مفسر, آپ کے ہاں کے محدث, آپ کے ہاں کی علماء کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے نہ سنیے. سید ابو العلا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن چھٹی جلد اس کی 554 صفحہ اس کا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم سن 7 میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد آیا. نبوت کی زندگی 13 سال مکے کی, 7 سال یہ بھی 20 سال ہو گئے نبی ہوئے تھے. خیبر سے یہودیوں کا ایک وقت آیا اور ایک مشہور جادوگر زبید ابن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی ذریق سے تعلق رکھتا تھا. ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے. ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی. اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو. وہ یہ 3 اشرف میں حاضر ہیں, انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زور کا جادو کرو. اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا حضور کے ہاں خدمت گار تھا. اس سے سازگار کر کے ان لوگوں نے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کیا جس میں آپ کے منہ مبارک تھے. انہی بالوں اور کنگھی کے دانوں پر جادو کیا گیا. بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید ابن عاصم نے خود جادو کیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں, ان سے اس نے جادو کرایا تھا. بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو, اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی ذریق کے کنویں دروان یا زی اروان نامی کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دی. اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا ایک سال لگا. دوسری ششماہی میں کچھ تغیر محسوس ہونا شروع ہوا. آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے جادو ہوا ہوا, مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور پر ہوا, زیادہ سے زیادہ جو اثر ہوا سنی, وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے جاتے تھے, کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا تھا, خدا کا نبی دین کو پہنچانے کے لیے جو آیا ہوا ہے. بس اتنا اثر ہوا کہ گھلتے جاتے تھے, کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا تھا, اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوئے ہوتے تھے, اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا. یہ ہے اثر دوست, ماتھا پیٹیو ہے دیدار من. قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے, گھر جا کے یہ خود نکالیے. نسخہ سورہ الفرقان کی آٹھویں آیت, وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِذْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا. یہ ظالم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس شخص پہ تو کسی نے جادو کیا ہوا ہے, یہ جادو زدہ کی اتباع کر رہے ہیں, یہاں تک اس کے خلاف اتہام لگا رہے ہیں, اور یہ ہے کہ وہ تفصیل دے رہے ہیں اس جادو کی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو مشہور ہے, جادو کا اثر بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا اثر ہو, گھلتے چلے جا رہے ہیں. کسی بات کے متعلق کہتے ہیں میں نے نماز کے متعلق سنی کہ میں پڑھ لی ہے نہیں پڑھی ہوتی, اس حد تک معاشرے سے میری بیٹیاں گانے, اس حد تک کہ ازواج متحرات کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوئے. بعض اوقات آپ کو اپنی نظر کا بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا. جب ان پہ اعتراض کیجیے کہ شاید آپ نے یہ کیا لکھ دیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ ظالمین کفار کی طرف سے اتہام تھا حضور کو جو لگا, آپ اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اس اتہام کا جو کفار اور ظالم لگاتے تھے حضور کے اوپر کیا تھا. آپ رضوے مشہور تھے, اس کا یہ اثر بھی ہوا تھا. کیا کر رہے ہیں کہ سب روایات میں جو ہے کل بھائی قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے, یہ اس کے مقابلے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سب روایات میں جو ہے. عزیزہ نے مان لیا سے ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضرات روایات یا احادیث جنہیں کہتے ہیں انہیں ماننے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. قرآن اور حدیث دو چیزیں, دین کا تھن ہے, کتاب و سنت دین کا تھن ہے. سب سے بڑا الزام کسی کے خلاف لگائے ہیں منکر حدیث, پھر وہ مسلمان بھی نہیں رہتا, کتنا زور دیتے ہیں. بتار یہ نظر آئے گا کہ انہیں واقعی یہ حدیث جو ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے, حضور کے اعمال کو ان سے بڑا ہی لگاؤ ہے, بڑی عقیدت ہے, اس واسطے ہی اس کو بڑا زور دیتے ہیں. جو یہ بات نہیں, انہیں حضور کے خلاف معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سب بار معاذ اللہ, حضور کے خلاف دین کے خلاف یہ کچھ کہنے کے لیے گنجائش مل جاتی. ان کا مشن یہ ہے میرے کہنے کے لیے کہ کم از کم آنے والی نسلوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے, اور اس کا نہایت لطیف بڑا معصوم بڑا مقدس کا طریقہ یہ ایک حدیث یہ بیان کر دیجئے آنے والی نسل کے نسلوں کے نوجوانوں کی, تو یہ تھا تمہارا رسول معاذ اللہ. حدیثیں وضع کرنے والوں نے، بنانے والوں نے، بھرنے والوں نے، جن کا یہ خود اعتراف کرتے کہ اتنی تعداد میں گھڑی گئی، وضع کی گئی کہ امام بخاری لکھتے ہیں اپنے مجموعے سے تو مجھے 600,000 حدیثیں ملی، ان میں سے میں نے 6,000 اور کچھ حدیثیں ہیں جن کو صحیح سمجھ کے ادا کیا، 5,94,95,000 کو انہوں نے مسترد کر دیا، ایک جامع حدیث ہیں جو باقیوں کے متعلق پوچھو نہیں کہ تو وہ اتنی زیادہ بنی، اتنی زیادہ وضع ہوئی اسلام کے دشمنوں نے، حضور کو بدنام کرنے والوں نے یہ تمام وضع کی، ان کتابوں کے اندر وہ رکھی گئی۔ اب انہوں نے تو یہ کر دیا، سوال یہ ہے کہ آگے بہرحال جو آئے انہیں تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس کو پرکھ کے دیکھتے اور یہ کہتے کہ نہیں صاحب یہ نہیں، ایک چیز پہلی یہ کہتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہی حدیث ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی یہ آیت موجود ہے کہ یہ کفار اور ظالم اتہام لگاتے تھے حضور کے اوپر غلط، یہ روایت جو ہے اس کو تو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے تھا نا، تو یہ صحیح نہیں ہو سکتی، کسی دشمن اسلام نے، حضور کے سب سے بڑے کسی حضور نے وضع کیا ہے یہ افسانہ اور درج کر دیا ہماری حدیثوں کی کتاب کے اندر، بخاری کے اندر درج کر دیا، یہ کہہ کہ اس کو مسترد کر دینا چاہیے تھا، مسترد نہیں کر رکھے ہوئے، درس میں شامل، نصاب میں شامل ہے آپ کے یہاں کتابیں، درسوں میں شامل، ختم ہوتے ہیں ان کے، ان کو غلط کہنے والا منکر حدیث قرار پڑھاتا، کیوں رکھی ہوئی ہے؟ معاف رکھیے گا، گنجائش بڑی نکلتی ہے نا، اپنی طرف سے مودودی صاحب یہ کچھ کہتے غلط اصل ہے تو یہی مسلمان، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ روایت موجود ہے بخاری میں، انہیں جیسا کوئی بخاری میں رکھ دیا اور یہ اب اس کی حفاظت کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ گنجائش نکلتی ہے، میں عزیزہ نے منظور اتحام نہیں لگاتا کسی کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں کہ گنجائش نکلتی ہے، سنیے گنجائش کیسے نکلتی ہے، بات چلی ہے تو پھر آپ سن لیجیے، پھر سن لیجیے، تو اس سے گنجائش نکلتی ہے اپنے بعض قوموں کے متعلق سند باندھ پہنچانے کی، حقائق کدے ہاں یار دل نواز کو نم بہی پسانا مگر عمر خود دراز کو نم، مودودی صاحب نے اپنی جماعت تقسیم ہند سے پہلے 1941 میں پہلے بہت سے لوگ اس میں شامل ہوئے، تقسیم کے بعد ان میں سے بہت سے یہاں بھی ساتھ آ گئے، اچھے جزد لوگ تھے، انہوں نے 1956 میں ان سے علیحدگی اختیار کی اور وہ مار کا بہت قابل ذکر، انہوں نے ان سے کہا یہ کہ جماعت بناتے وقت آپ جو اصول ہمیں دیا کرتے تھے بڑے بلند اصول تھے، ہم اسی لیے اس جماعت کے ساتھ ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ہوئے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان تمام اصولوں کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے آپ کی روش، ہم کس طرح آپ کا یہ ساتھ دیں، آپ اقامت دین کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل اور روش یہ ہے کہ بلند و بالا اصول اور ان کو اس طرح سے توڑتے چلے جا رہے ہیں، پتا جواب کیا دیے، اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا، یہ تو اتباع سنت رسول اللہ ہے، حضور بھی تو ایسا ہی کیا کرتے تھے، جی سن لیجیے، لکھتے ہیں ان کے جواب میں کہ اسلامی نظام کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تمام نسلی اور قبائلی امتیازات کو ختم کر کے اس برادری میں شامل ہونے والے سب لوگوں کو یکساں حقوق دیے جائیں اور تقویٰ کے سوا سر کے مراتب کی کوئی بنیاد نہ رہنے دی جائے، یہ اصول تھا، اس چیز کو قرآن مجید میں بھی پیش کیا گیا اور حضور نے بھی بار بار اس کو نہ صرف زبان مبارک سے بیان فرمایا بلکہ عملاً موالی اور غلام زادوں کو امارت کے مناسب دے کر واقعی مساوات قائم کرنے کی کوشش بھی فرمائی، یا اللہ ہے کہ حضور نے یہ اصول کیا، قرآن نے بھی یہ اصول بیان کیا، حضور نے اس پر عمل بھی کیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن سنیے ساتھیوں نے الزام یہ دیا تھا کہ آپ وہاں جب تک انڈیا میں تھے اقتدار حاصل نہیں کرنے کی کوشش کی تو حصول بڑے بڑے آپ نے دیے، اب یہاں اقتدار کے حصول کے لیے جو آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے وہ حصول توڑ دیے۔ کہا کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بلند حصول دیے مساوات انسانیت کے، قرآن نے بھی یہ کہا، حضور نے کر کے بھی دکھا، لیکن جب پوری مملکت کی فرما روائی کا مسئلہ سامنے آیا تو آپ نے ہدایت دی کہ اعلی امت من قریش، امام قریش میں سے ہوں، ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس خاص معاملے میں یہ ہدایت مساوات کے اس عام اصول کے خلاف پڑتی ہے جو کلیے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے، میں ایسا کرتا ہوں تو کون سا جرم کر رہا ہوں؟ یا میرے عزیزان من، چھوڑ جو قرآن کے تعلیم کو، حضور کی اسوہ حسنہ کو، کسی شخص کے متعلق کہیے کہ یہ بڑا بے اصولہ ہے، اس کے بعد اس کے کریکٹر کے متعلق کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان سے کہا کہ تم نے سارے اصول وہ توڑ دیے جو ابتدا میں تم دیا کر کے تو ہم ساتھ ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں میں نے توڑ دیا تو کون سا جرم کیا؟ رسول اللہ نے یہ کیا، ساری عمر مساوات انسانیت کا وہ تبھی تعلیم دیتے رہے، قرآن مجید کا ہی حکم تھا، کہتے ہیں ابتدا میں کچھ قائم بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب مملکت فتی فرما روائی کا سوال آیا تو یہ کہا کہ مملکت کی فرما روائی میرے خاندان کے اندر رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ کہا کہ وہ سارا اصول جو تھا کلیے کے طور پہ توڑ دیا، میں نے کیا ضرورت کی؟ یہ روایت اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ یہ غزی ہے، بنائی ہوئی غلط ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے اپنے معیار جو ہیں سند کے اعتبار سے بھی غلط ہے، لیکن انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ چھوٹا پیسہ کسی نے کم آئے، کم اس وقت آتا ہے کہ جب الزام دیا جاتا ہے کہ آپ نے سارے اصول توڑ دیے۔ کہا کہ یہ دیکھیے روایت موجود ہے، حضور نے ایسا کر دیا، معظم اس کا ریفرنس ہے رسائل و مسائل قصہ چہارم سستا ایڈیشن 329-30۔ جی اور سن، انہوں نے کہا کہ آپ تو کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے بولتا ہوں۔ بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کہنے لگا سنت نبوی کا بھی تو اتباع کرنا چاہتی ہوں۔ سنیے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے، لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے وجوب تک کا فتویٰ دیا گیا ہے، واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا۔ یعنی اگر اس وقت سچ بولا جائے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے انسان، واجب ہو جاتا ہے۔ کہا کہ صاحب اس کی سند کا نگر سند موجود ہے، روایت میں آیا ہے کہ قاب بن اشرف یہودی کے قتل کے لیے جب حضور نے محمد بن مسلمہ کو مانور کیا تو ایک یہودی کو خفیہ طور پر سازش کے ماتحت قتل کرنے کے لیے رسول اللہ نے ایک صحابی کو متعین کیا، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر کچھ جھوٹ بولنا پڑے تو بول سکتا ہوں۔ حضور نے بالفاظ سری انہیں اس کی اجازت، سازش سے قتل کی پہلی چیز خفیہ طور پر فریب دے کر، آگے وہ تشریح ہے کہ یہ گئے انہوں نے اس کو جگہ گلے سے لگایا، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا، چاندنی رات ہے اگر چلے باہر جا کے کوئی شعر و شاعری کریں، اندھا کہاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بہلا کے لے گئے تخلیے میں لے گئے، وہاں جا کے پھر ان کو کسی طرح قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز انہوں نے رسول اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اگر جھوٹ بولنا فریب سے قتل کرنے کے لیے پہلے تو مامور کیا رسول اللہ نے، انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے کچھ جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول لوں۔ آپ نے کہتے ہیں بالفاظ سری اس کی اجازت، یہ کہے کے لیے یہ روایت جو ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اس کو سچ کہتے ہیں تاکہ اپنا جو جھوٹ ہے اس کے لیے سند مل جائے۔ جی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، یہ روایات آپ کے ہاں کی جنہیں کچھ بھی احادیث کہتے ہیں ان میں موجود، ان میں موجودگی کے اوپر مجھے تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں پتا نہیں جانے آنے حدیث نے اپنے بیچاروں نے کس قسم کی حدیث نے رکھی، وہ زمانے میں تو چھاپے خانے بھی نہیں تھے، چھپی ہوئی کتابوں میں یہ کچھ آج کر دیتے ہیں تو اس زمانے میں اس قسم کی حدیثوں کو ان کتابوں کے اندر بھی داخل کر دینا مشکل کیا تھا. تعجب تو آگے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو زور دیا جاتا ہے کہ ان کو سچ مانو. آپ حیران ہوں گے, یہ عقیدہ ہے اہل حدیث کا کہ بخاری, یہ بخاری کی حدیث ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تین حدیثوں سے اگر آپ انکار کریں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. میں کہہ صرف یہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ ان کو بڑی محبت ہے ان حدیثوں سے, اس قسم کی چیزوں سے. وہ کون ایسا کمبخت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے سے مسلمان ہو اور حضور کا کردار اس قسم کا وہ اپنے ذہن میں رکھے؟ کون مسلمان اس کو گزارا کر سکتا ہے؟ انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی اس لیے ہیں کہ جب خود اصول توڑنا ہو اپنا تو اس کے لیے سند مل جائے, جب خود جھوٹ بولنا ہو تو اس کے لیے گنجائش رکھ دی جائے کہ یہ رواج میں جو آیا ہے. اور یہ نہیں سوچتے کہ اپنا تو ذرا سا ہی اس میں کچھ فائدہ ہو. اس ذات اقدس و اعظم کے متعلق غیر مسلم دنیا جو ہے وہ کیا تصور کام کر, کوئی حمیت نہیں, کوئی غیر مانوس رسالت کا کوئی خاص. اور قیامت آپ کے بات ہے کہ جو کم وقت یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عزت اور ان حضور کی مانوس مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ چیزیں آپ کی طرف منسوب کروں کہ آپ ایسے تھے, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. عزیزان من, جو میرے خلاف 20 سال سے بدگی بج رہی ہے, مرتد ہے, ملحد ہے, بے دین ہے, وہ یہ ہے کہ میں ان حدیثوں کے متعلق کہتا ہوں, ان روایتوں کے متعلق کہتا ہوں کہ یہ وضعی ہیں, اسلام کے اور حضور کے دشمنوں نے وضع کی رکھی ہوئی ہیں, یہ سچی نہیں ہو سکتی. معیار ہے میرے نزدیک حدیث کے پرکھنے کا, جو حدیث قرآن کے خلاف جاتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سچی حدیث کو سے انکار نہیں کرتا, میں کہتا ہوں وہ حضور کی حدیث ہو نہیں سکتی. پہلی چیز یہ حدیث جو جادو والی, قرآن کہتا ہے کہ یہ ظالم کافر حضور کے خلاف اتحان لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث جو کہتی ہے کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا تھا اور اثر ہوا ہوا تھا, قرآن کی آیت کے خلاف. دوسرا معیار یہ ہے, قرآن کی آیت سری نہ بھی ہو, ہر وہ روایت جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس پہ کوئی تان پڑتا ہو یا صحابہ اقبار کی ناموس پہ حضور کے صحابہ کے ایمان کو داغدار کرتی ہو, میرے نزدیک وضعی ہے, افسانہ ہے, دشمنوں کی لڑائی ہوئی ہے, سچی نہیں ہو سکتی. اگر یہ چیز کفر ہے, میں اپنے اس کفر کے ناظم ان حدیثوں اور ان کے راضیان اور ان کے جامعین حدیث میرے نزدیک اگر ان کی ان چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرا سا بھی داغ آتا ہے, میرے نزدیک ان کا احترام کوئی شے نہیں ہے حضور کے احترام کے مقابل میں. میں حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لا کے مسلمان ہوا, اور ایمان کے معنی یہ ہے کہ میں حضور کے کریکٹر کو, حضور کی سیرت کو دنیا کے سب سے بلند ترین انسان کی سیرت مانتا ہوں. لیکن یہ سنت سے جو میں نقطہ بیان کرتا ہوں, یہ بزد ان چیزوں کو رکھے ہوئے آپ حیران ہوں گے کہ انہیں مودودی صاحب کا بیان یہ ہے کہ میں ہر اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا جو ان کتابوں میں درج ہو چکی ہے, میں اپنی بصیرت سے ہر حدیث کو پرکھتا ہوں, میں مزاج شناس رسول ہوں, میری بصیرت جس حدیث کو سچا کہتی ہے میں اسے سچا مانتا ہوں. تو مودودی صاحب کی بصیرت ان حدیثوں کو سچا مان رہی, اہل حدیث کی تو مجبوری ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو آ گیا ہے ہم اس کو سچا ماننے پہ مجبور ہے. چھوڑ دیئے ان کو, میں نہیں ان سے کچھ بھی تعرض کرتا. یہ تو کہتے ہیں کہ میں ان میں سے بھی اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں جسے میری بصیرت صحیح قرار دیتی ہے. تو وہ انہیں جب وہ کوٹ کرتے ہیں, درج کرتے ہیں, تو انہوں نے انہیں اپنی بصیرت کے مطابق سے ہی سمجھا ہے نا. تو جو بصیرت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسا پیش کرتی ہے, کرے کہ وہ آنکھیں, یہ ہے عزیزان ایمان یہ مسئلہ سارا اقرار و انکار حدیث. ہاں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, ظالم یہ بھی کہتے ہیں قرآن انظر, ارے دیکھو, تو دیکھو لوگ کیسا ذرب اللہ تعالی امثال، تو رسول تیرے خلاف یہ کس کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے کیا، اور دیکھو خدا کہہ رہا ہے تیرے خلاف یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں،
فضلوا فلا یستطیعون السبیل، فضلوا
گمراہ ہوئے، صحیح راستے چھوڑ دیے ان لوگوں، اور جب تک یہ کچھ کہتے رہیں گے ان کو صحیح راستہ مل ہی نہیں سکے گا. 1400 سال کے زمانے، پیشتر کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کی بھی یہ صورت تھی، آج بھی جو ان چیزوں کو صحیح مانتا ہے قرآن کے اس فیصلے کے متعلق، فضل لو فلا یا سطیم سبیلا، گمراہ ہے، صحیح راستہ مل نہیں سکتا جب تک ان چیزوں کو وہ سچا مانتا چلا جا رہا ہے.
تبارک اللہ ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحت الانہار ویجعل لک قصورا.
یہ کہہ رہے ہیں خزانہ کیوں نہیں مل رہا، باغات کیوں نہیں آ رہے صاحب؟ کہا یہ خزانے اور باغات موجودہ کے طور پر ہے، کرامات کے طور پر یہ کہتے ہیں، ایسے نہیں ہو، ذرا انتظار کرنے دو. اور پھر دیکھو تو یہ تو ایک بات کہتے ہیں، کیسر اور کسرا کی تعظیموں اور ان کی زمینوں کے کتنے باغات تمہارے پاؤں کے نیچے آتے ہیں، ذرا انتظار کرو ان سے کہو، دیکھو تو پھر کیسے آتے ہیں، وہ ہے موجودہ. یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سزانے نہیں، کوئی بستیاں نہیں، وجل لکا قصورا، تم دیکھو ان سے کہو دیکھنا کیسے کیسے محلات آتی ہیں، میں تو ایک طرف رہا، میرے غلاموں کے پاؤں کے نیچے دیکھو گے کیسے کسرا کا تخت آ جائے گا. خدا کہہ رہا ہے ان سے کہو ذرا انتظار کرے. لیکن معجزہ یہ آسمانی معجزے کے طور پہ نہیں، وہ معجزہ جو تمہارے تم اور تمہارے ساتھی اپنی قوت بازو سے دکھاؤ گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا کے اندر مملکت، سلطنت، حکومت مل کے رہے گی تم لوگوں کو. تعریف شاہد ہے اس چیز کی، حضور کی حیات طیبہ میں تو سارا عرب جو تھا وہ زیر نجی تھا حضور کے، اتنی بڑی مملکت کے مالک حضور ہوئی. اور اس کے بعد جو حضور کے والذین معاہ تھی تھے، چند سالوں کے عرصے میں عزیزہ نے من تاریخ انگوش بدندا ہے، آج تک پوری تاریخ عالم کے چند سال کے عرصے میں ہزارہ سال سے متمکن چلی ہوئی دونوں تہذیب، دو ہی تہذیبیں تھی دنیا میں اس زمانے میں، یا ایران کی تہذیب یا رومن کی تہذیب، دونوں تہذیبوں کا تختہ اگڑ کے رکھ دیا تھا. ایک ندائن کی تاریخ جو ہے، فتح جو حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ دیکھو اس ایک ایران میں سے کیا کچھ وہاں سے ملا تھا، ان کو جنات کو یہ باغات کیا رہے، خزانے کتنے ملے تھے، کیا کچھ وہاں سے حاصل ہوا تھا. اور یہ ساری عراق کی زمینیں، مصر کی زمینیں، بازن پونی اندار کی زمینیں، ان کے باغات، کہا ان سے کہو تبارک اللہ، وہ تبارک جا کر یہ آج شروع ہوئی تھی، سورج شروع ہوئی تھی، یاد ہے نا جو میں نے بتایا تھا کہ وہ جو اپنے مقام کے اوپر جم کے بھی کھڑا ہو اور نشو و نما بھی پاتا چلا جائے. کہا وہ ہے وہ ذات، تم مستحکم رہو اپنے اصولوں کے اوپر، تم دیکھو گے کہ تمہارا جو شجر و طیب، قرآن نے کہا ہے تو اس شجر و طیب کی طرح کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں، تمہارا نظام اس قسم کے پھل لائے گا. اور دیکھیں گے ان سے کہو کہ تھوڑا سا انتظار کریں، بھائی تجربے کے ساتھ اس انقلاب کو آنے دیں کہ جس کے نتیجے میں یہ کچھ ملے گا. اور جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط ہے، انقلاب وہ کیسے آئے گا اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے، اس لیے کہ وقت ہو گیا، ہم سورہ الفرقان کی آیت 10 تک 11ویں آیت لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.